السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ آپ کی پہلے گھنٹے کی میزبان، آپ جانتے ہیں کہ ہم دو گھنٹے کے لیے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر ہیں نشوا کالے۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے پاکستان اور جنوبی ایشیا۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر مذاکرات کل ہوں گے۔ مذاکرات کے پہلے مرحلے کے بعد بھارت نے دوسرے مرحلے کی بات چیت میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج کی شرارت کا سختی سے جواب دیا جائے گا اور دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی، بھارتی آرمی چیف کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
یوم شہدائے کشمیر پر وادی کشمیر میں ہڑتال، آزادی ریلیز کو روکنے کے لیے سری نگر کے حساس علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد۔ علیحدگی پسند لیڈر گھروں میں نظر بند۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات جلد شروع ہونے چاہیے۔ امریکہ، چین، روس اور پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
پاکستان میں تاجر برادری نے حکومت کی معاشی پالیسیوں اور نئے ٹیکس عائد کرنے پر جزوی ہڑتال کر رکھی ہے، جس کے باعث ملک بھر میں مختلف کاروباری مراکز اور دکانیں بند ہیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔
کراچی میں قتل ہونے والے نیوز اینکر مرید عباس کے قتل میں نئے انکشافات۔ قتل کے پیچھے کروڑوں روپے کا فراڈ اور درجنوں افراد متاثر ہوئے۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
اور آئیے اب کچھ پاکستان اور بین الاقوامی خبروں سے آپ کو آگاہ کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سسیلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے اور ریاستی اداروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان اسی مافیا کا حصہ ہیں جو اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے اور سزائیں دلانے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ بیجنگ میں ہونے والے 4 فریقی اجلاس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے مشاورت کی گئی۔ امریکہ، چین، روس اور پاکستان نے اتفاق کیا کہ افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے بین الافغان مذاکرات جلد شروع ہونے چاہیے۔ بیجنگ میں چاروں ملکوں کے نمائندہ وفود کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیے میں مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق یہ اجلاس 10 اور 11 جولائی کو ہوا، جس میں امریکہ کی نمائندگی امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے کی۔ خلیلزاد نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اجلاس میں تشدد کو کم کرنے کی ضرورت پر اتفاق کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا کہ افغان دھڑوں کے مابین بات چیت ہی پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ امریکی فوجی عملے کے ایک اہلکار افغانستان میں کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیٹو ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے بیان کے مطابق ہفتے کے روز یہ واقعہ پیش آیا، تاہم مشن نے نام یا دیگر تفصیلات نہیں بتائیں۔ صومالیہ میں ایک ہوٹل پر الشباب کے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 26 تک پہنچ گئی۔ اے ایف پی کے مطابق کسمایو میں جمعے کو کیے گئے اس حملے میں 56 افراد زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں کینیا کے 3، کینیڈا کا 1، امریکہ کے 2 اور تنزانیہ کے 3 شہری شامل ہیں۔ ان کے علاوہ صومالیہ میں آئندہ ہونے والے ریجنل الیکشن میں 1 صدارتی امیدوار بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ممتاز صومالی نژاد کینیڈین صحافی ہورن نالائیے بھی اس حملے میں مارے گئے۔ عینی شاہدوں کے مطابق باغیوں نے پہلے ہوٹل کو کار بم سے نشانہ بنایا، پھر اندر دھاوا بول دیا۔ سیکیورٹی کے ایک عہدیدار کے مطابق اب سیکیورٹی فورسز نے صورتحال پر قابو پا لیا ہے اور آخری دہشت گرد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ نیو آرلینز میں شہری عہدیداروں نے وہاں رہنے والوں کو ایک ایسے وقت میں گھروں کے اندر پناہ لینے کی ہدایت کی ہے جبکہ شہر کے 2 ساحلی علاقوں میں رہنے والے تمام افراد کو لازمی طور پر وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کاروائیاں ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہیں جب ساحلی طوفان بیری نے خلیج میکسیکو سے گزرنا شروع کیا ہے۔ اور یہ تھیں کچھ خبریں، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اپنے نمائندوں کی رپورٹیں پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ممتاز تجزیہ کاروں کی رائے بھی۔ تو آئیے پروگرام کی پہلی دو رپورٹیں پیش کرتے ہیں جن کا تعلق پاک بھارت تعلقات کی موجودہ صورتحال سے ہے، اور رپورٹوں کے بعد آپ کے لیے تجزیہ کاروں کی رائے بھی پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل بھارت اور پاکستان کے درمیان کئی ماہ کی کشیدگی اور رابطوں کے تعطل کے بعد رابطہ کاری کی کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں اس پیش رفت کا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتار پوری راہداری پر مذاکرات کل ہوں گے۔ مذاکرات کے پہلے مرحلے کے بعد بھارت نے دوسرے مرحلے کی بات چیت میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان اور بھارتی حکام کے درمیان کرتارپور راہداری پر دوسری بیٹھک اتوار 14 جولائی 2019 کو واہگہ بارڈر پر ہوگی. ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل کریں گے. اجلاس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں کرتارپور راہداری پر دونوں اطراف میں ترقیاتی کام کی پیش رفت سمیت مختلف امور پر بات ہوگی. تجزیہ کاروں کے مطابق کرتارپور راہداری پر ہونے والے مذاکرات اہم تو ہیں، لیکن اس بات چیت کو پاکستان اور بھارت کے درمیان باضابطہ بات چیت سے نہیں جوڑا جا سکتا. ترجیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مجبوری یہ ہے کہ وہ سکھوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہے گا. جو پہلے مذاکرات ہوئے اس پر بھارت کو تاخیر سے اب آنا ہی پڑا ہے تاکہ کرتارپور منصوبہ مکمل ہو جائے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی ڈائیلاگ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہندوستان جو ہے ہر ایشو کو سیپریٹ آئٹم کے طور پہ لے رہا ہے، سلسلے کے طور پہ نہیں لے رہا کہ اس سے جو گڈ ویل جنریٹ ہوئی ہے اس سے اور تعلقات میں بہتری کے امکانات ہو جائیں.
بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق بھارت نے مبینہ طور پر خالصتان تحریک کے حامی افراد کو پاکستان کی جانب سے کرتارپور راہداری کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی میں شامل کرنے کا بہانہ بنا کر رواں سال 2 اپریل 2019 کو ہونے والے مذاکرات ملتوی کر دیے تھے. بھارتی میڈیا کے مطابق اب اس شخص کو کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے. حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رکن پنجاب اسمبلی سردار مہندر پال سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ بہت خوشائن بات ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے سکھوں اور اقلیتوں کی بہتری کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جو سکھوں کی عبادت گاہوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. مہندر پال سنگھ نے کہا، جس پر ان کو اعتراض تھا تو پاکستان نے امن کے لیے ان کی خواہش کا احترام کیا ہے.
ہم نے تو امن کی اپنی خواہش جو ہے نا ظاہر کی ہے کہ اگر آپ کو ایک بندے پہ اعتراض ہے تو ہم چلیں، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ ہم دونوں خطوں میں امن لانا چاہتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ امن کی خواہ ہے. اگر ہمارے ایک نام کی وجہ سے امن نہیں آ سکتا تو ہم نے اس کو پیچھے ہٹا لیا. یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں قربانی ہے پاکستان کی.
اطلاعات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں کرتارپور راہداری کے افتتاح کی تاریخ، بھارتی سکھ یاتریوں کے پاکستان میں داخلے کے طریقہ کار، رجسٹریشن، کسٹمز، امیگریشن، انٹری فیس، کرنسی کی نوعیت اور حد، ٹرانسپورٹ، پاکستان میں قیام کا دورانیہ اور طبی سہولیات سمیت مختلف امور پر بات ہوگی. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری پر پہلی بات چیت رواں برس 14 مارچ 2019 کو بھارت کے سرحدی علاقے اٹاری پر ہوئی تھی. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
ابھی آپ سن رہے تھے لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ، جس میں کرتارپوری راہداری پر مذاکرات کی بات کی گئی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ان بلٹنز میں، ہمارے ان پروگراموں میں کرتارپوری راہداری مذاکرات کے بارے میں، کرتارپور راہداری مذاکرات کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات، اور بھارت سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر چنائے. اور ہم بات کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر حسنات کو، اور ڈاکٹر چنائے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. پہلے ڈاکٹر حسنات آپ سے بات کرتے ہیں، ایک تو سننے والوں کو بتائے کہ کرتارپوری راہداری مذاکرات کی اہمیت کیا ہے، اس کی وضاحت کریے گا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاک بھارت تعلقات میں جو مہینوں سے کشیدگی جاری ہے اس کو دور کرنے میں بھی کسی حد تک مدد مل سکے گی؟
برادری تو سکھوں کی مقدس وہاں پہ جگہ ہے، اور 550 وہ بنانا چاہ رہے ہیں دن، اور اس کے لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا. کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ یہاں سے کوریڈور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں راہداری مدو میں، وہ ہندوستان کے بارڈر سے شروع ہوگا اور جو سرکار جو صاحب ہے وہاں تک آئے گا، اور وہاں سے جو سکھ زائرین ہیں ان کے لیے جگہ بھی بنائی جائے گی رہنے کے لیے، اور کھانے کے لیے اور انتظامات اس قسم کے ہوں گے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ہندوستان بھی اس کی اجازت دے اور وہ جو سکھ زائرین ہیں ان کو وہاں سے وہ آنے دیں، اور وہ تاکہ پاکستان میں داخل ہو کر اور پھر اس راستے سے وہاں پہ پہنچے جا سکے. یہ لیکن جب بات چیت شروع ہوئی تو ہندوستان نے کچھ نکات اٹھائے، اعتراضات بھی اٹھائے. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ویزا جو ہے وہ نمبر نہ آپ مقرر کیجیے، جتنے مزید 700 ہر ایک دن میں ڈیلیور کر رہا تھا، پھر ان کا ویزا نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کے شکار ہو گئی. لیکن ابھی چند بھی نہیں ہوئے ہیں کہ خود ہی پھر ہندوستان نے یہ کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو تو پاکستان تو اس میں تیار تھا ہمیشہ, اور پاکستان کی وجہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 90% سے زیادہ وہاں پہ کام مکمل ہو چکا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف جو بہت چھوٹا ان کا رستہ ہے وہاں پہ ابھی وہ تعطل کا شکار ہے ان کا کام بھی, تو اس لیے یہ بات چیت ہوگی اور یہی سارے چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ کامیاب ہو بات چیت, تاکہ جو سکھ مذہب کے ماننے والے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو یہاں سے آنا چاہیں
ان کو آنے ان کو آسانی
کوئی دشواری نہ ہو, کوئی دقت نہ ہو, اور وہ آسانی سے آ سکیں اور وہاں پہ عبادت اپنی کر سکیں.
ڈاکٹر چنائے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت سکھ برادری کے مفادات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا, یہ سیاسی سطح پر بھی اگر اس کو دیکھا جائے, آپ کے خیال میں کہ ایک عرصے کے بعد پاک بھارت بات چیت سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک تعطل کی فضا آ گئی تھی, سسپینڈ ہو گیا تھا ہر رابطہ اور ہر بات چیت, کیا اب امکانات ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال بہتری کی طرف کچھ چلنا شروع ہوگی؟
دیکھیں جی, بھارت میں کئی چیز دو الگ الگ چیز مل جاتے ہیں یا فرض جاتے ہیں. جو ہوا تھا بالا کوٹ میں, اس کے بعد بھارت سرکار نے بہت زیادہ سختی کی ٹرک وغیرہ جانے کے لیے بھارت کے باہر, اور جمہوریت کے لوگوں نے کہا ہندوستان میں کہ یہ آپ مت کیجیے اور یہ سب کچھ ٹھیک کرا دیجیے, اور یہ ہو بھی سکتا ہے یدی سرکار, مگر جو ہماری سرکار ہے آپ جانتے ہیں کیسی سرکار ہے, وہ ان کو ہمیشہ شک ہوتا ہے کہ نہیں جو ہو رہا ہے شاید ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو. یدی ٹرک وغیرہ کا ہے, یدی کرتارپور کا روڈ ہے, یہ ساری چیز پہ وہ بولتے رہتے ہیں اور یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے, مگر اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو جو عوام کے لوگ ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو, مگر اب تک ہمارا جو کوشش ہے وہ اب تک پورا نہیں ہوا ہے.
اچھا, اسی کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, ہم آگے آتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارتکاری, جس کی طرف ڈاکٹر قنور مترا چنائے بھی بات کر رہے تھے, یعنی ٹریک ٹو مذاکرات کا دو روزہ اجلاس جمعے کے روز اسلام آباد میں شروع ہوا, جس میں بھارت پاکستان کے نوجوان صحافیوں, دانشوروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی, اور اسلام آباد میں قائم غیر سرکاری ادارے پیس انسٹیٹیوٹ نے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے تحت ہونے والی غیر رسمی بات چیت کے جمعے کو ہونے والے پہلے اجلاس میں بھارت اور پاکستان کے غیر سرکاری یہ وفود یا نمائندے تھے جنہوں نے شرکت کی. ان مذاکرات کا آخری اجلاس آج ہفتے کے روز ہو رہا ہے اور توقع کی جا رہی تھی کہ اس میں پاکستان اور بھارت کے سفارتکار بھی شامل ہوں گے. ڈاکٹر اسناد, پاکستان بھارت تعلقات کی نوعیت کافی پیچیدہ ہے, آپ کے خیال میں ٹریک ٹو ڈپلومسی کس حد تک دونوں ملک کے سرکاری نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے؟
میں یہ کہوں گا کہ جو ٹریک ٹو کی ڈپلومیسی ہے, یہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے, یہ پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے, اور اس میں جب بھی کوئی جمود آیا ہے, جب بھی کوئی اس میں ایسی صورت حال آئی ہے جب حکومت سمجھتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم بات چیت کھل کر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پھر ہمیں اپنے عوام کو جواب دینا ہوگا. مثال کے طور پر مودی صاحب نے جس طرح پاکستان کو اپنے ایک نشانہ بنایا اپنے انتخابات میں, اور وہ بناتے چلے گئے, اور ان کا کہنا کہ ہم پاکستان سے بات بھی نہیں ہم کرنا چاہتے, تو اب ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا ریجٹ سٹینڈ لے کر اور پھر وہ پاکستان سے بات چیت کریں. اس کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو انوالو کریں, جو کہ یہ ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ وہ لوگوں حکومتوں کے ایجنڈے پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ حکومت سے پرے کسی پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو نام یہ دیا جاتا ہے جیسے کہ جو شہری ہیں دونوں ممالک کے, وہ کچھ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ایجنڈا کے تحت کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ بات چیت آگے بڑھتی ہے پھر ایک ایجنڈا کوئی بنتا ہے تو پھر حکومتیں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں. پاکستان کی طرف سے تو کہا گیا, عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ آپ ایک قدم چلیں ہم چار قدم چلیں گے, لیکن مودی سرکار نے بہت ریجیڈ سٹینڈ لیا ہوا تھا. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب تو وہ رہتی ہیں ٹریک ٹو, کیونکہ وہ ایسے کوئی حکومتوں کے فیصلے تو ہوتے نہیں ہیں, ایک گراؤنڈ بھی بنا رہی ہوتی ہیں, تو اگر مودی سرکار کو اپنا جو موقف ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا اور اپنے عوام کو بھی پھر سمجھانا ہوگا کہ ہم ان کے مفاد کے لیے یا علاقے کے مفاد کے لیے پاکستان سے بات چیت پھر سے کھول رہے ہیں اور پھر سے ہم کچھ موضوعات پہ بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر چنا، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو طے کرنے کے لیے بات چیت بہت ضروری ہے، تو بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ بات چیت چلتی رہے، یہ رابطہ کاری ٹوٹے نہ، اس کے لیے دونوں ملکوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنے کے علاوہ، اور کس طرح کی کوشش ہونی چاہیے؟
دیکھیں، عوام کو جگانا ہوگا، اور ایک چیز ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے 10 سال میں جو حالت تھی بھارت میں وہ حالت نہیں ہے، کیونکہ کئی طرح کے عوام کے لوگ، جو عوام اپنے آپ کو عوام کے لوگ کہتے ہیں، وہ لوگوں کے ورودھ میں خاص طور پہ مسلمان کے خلاف بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہو رہا ہے. تو اس سارے مل جل میں کیا ہو رہا ہے کہ جو اصلی بات ہے اور جس طرح سے دونوں عوام کو ساتھ جوڑنا ہے، دونوں حکومتوں کو ساتھ لانا ہے، وہ گڑبڑایا جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کی عام چرچا ہوتی ہے. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، دونوں عواموں کو اور دونوں جو سرکاروں کو، ان کو بیٹھ کے بہت یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا نہیں ہونا چاہیے اور معاملہ کو سلجھا لیں. مگر اب تک بالا کوٹ کے بعد اور پلوامہ کے بعد یہ نہیں ہوا ہے. تو پورا جو بات چیت ہے وہ چناؤوں کے بارے میں ہے، الیکشن کے بارے میں ہے، دوستی کے بارے میں، لوگوں کو ساتھ لانے میں، وہ اب تک پورا نہیں ہوا ہے.
اچھا، ایک طرف تو بات چیت کا یہ مختلف سطح پر سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ اپنے دونوں ڈاکٹر فاروق اسنات اور ڈاکٹر چنائے ہمارے ساتھ رہیں گے اور وہ یہ رپورٹ سنیں گے، اور اس کے بعد ہم ان دونوں سے کامنٹس لیں گے اور پھر اپنے اگلے موضوع کی طرف چلیں گے. بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج کسی بھی طرح کی شرارت کرتی ہے تو اس کا سختی سے جواب دیا جائے گا، کسی بھی طرح کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. وہ کارگل جنگ کے 20 سال پورے ہونے کے موقع کی مناسبت سے منعقد ہونے والے ایک پروگرام سے خطاب بھی کر رہے تھے. سہیل انجم کی رپورٹ سنیے، اس کے بعد اپنے دونوں تجزیہ کاروں کی رائے لیتے ہیں.
آرمی چیف جنرل بپن راوت نے الزام عائد کیا کہ پاکستانی فوج، ان کے الفاظ میں، ریاستی دہشت گردی یا بھارت میں دراندازی کی شکل میں وقتاً فوقتاً شرارت کرتی رہتی ہے، لیکن ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. بھارتی مسلح افواج اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی شرارت کی، ان کے الفاظ میں، سزا دی جائے گی. آرمی چیف نے کہا کہ ڈان اسٹیٹ ایکٹرز کا ظہور اور دہشت گردی اور جنگ کے لیے غیر روایتی طریقوں کا استعمال ایک نیا مظہر ہے. ان کے بقول اب جو جنگ ہوگی وہ بہت ہی تباہ کن اور غیر متوقع ہوگی. ایسی جنگوں میں تکنیک کی بہت اہمیت ہوگی. انہوں نے مستقبل کی جنگ کو ہائیبرڈ جنگ کا نام دیا. انہوں نے خبردار کیا کہ ہمیں مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا. یاد رہے کہ پاکستان بھارت کے دہشت گردی اور دراندازی کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور مذاکرات کی مدد سے بھارت کے ساتھ تمام تنازعات کو حل کرنے پر زور دیتا ہے. ایک سینئر تجزیہ کار نیلوفر سہروردی نے آرمی چیف کے بیان کو معمول کا بیان قرار دیا اور کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک ایسے بیانات وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں.
وہ ہمیں بیان سے زیادہ، چاہے جس کی طرف سے ہو بیان، چاہے آفیشل لیول پہ ہو، نان آفیشل لیول پہ، اس سے زیادہ ہمیں اس چیز پہ توجہ دینا چاہیے کہ اصل میں کاروائی کیا ہو رہی ہے. ٹریکٹو ڈپلومیسی جاری ہے، جیسا کہ آپ نے ظاہر کیا، نمبر ون. نمبر ٹو، قدر پور کوریڈور سے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، وہ بھی ایک بہت اہم ہوتا ہے. ڈائلاگس، بیانات، کئی دفعہ دونوں ملک، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان، اپنے اندرونی معاملات کو خاموش کرنے کے لیے، اپنے اندرونی سیاسی فائدے کے لیے دیتے. تو پھر میں تو یہی کہوں گی، آپ بیانات سے زیادہ جو کارروائی ہو رہی ہے دونوں طرف، اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے.
آرمی چیف کے اس بیان پر پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ لداخ کے ڈم چوک سیکٹر میں چینی افواج کی جانب سے کوئی دراندازی نہیں ہوئی ہے۔ حال ہی میں ایسی خبریں آئی تھیں کہ چینی افواج نے 6 جولائی کو دلائی لاما کے یوم پیدائش پر کچھ تبتیوں کی طرف سے تبتی جھنڈے لہرائے جانے کے بعد گزشتہ ہفتے کنٹرول لائن عبور کی تھی اور بھارتی علاقے میں آ کر اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تو آئیے اب ہم اپنے دونوں تجزیہ کاروں سے رائے لیتے ہیں، ان کی ڈاکٹر حسنات سے پہلے بات کریں گے۔ ڈاکٹر حسنات، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی پاک بھارت رابطہ کاری کا سلسلہ کسی انداز میں شروع ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طور کوئی منفی بیان یا پھر کوئی منفی کاروائی بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ایک طرف تو ٹریک ڈپلومیسی ہے، کرتارپور راہداری کا معاملہ ہے، دوسری جانب یہ انتباہ بھی ہے۔ کیا آپ بھی تجزیہ کار، جو بھارتی تجزیہ کار ابھی آپ سن رہے تھے نیلوفر سہروردی سے، اتفاق کریں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، جو کہ کاروائی دونوں ملکوں کے بیچ میں رابطہ کاری کی ہو رہی ہے، اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور اس کو محض ایک بیان جو معمول کا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اسی طرح دیکھنا چاہیے؟
یہ بات ہے کہ بیان تو خیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو انتہا پسندی ہے وہ دور کرنی۔ جب جنہوں نے قتل کیا تھا گاندھی کا، ان کو کہا جائے کہ یہ ہمارے دیوتا ہیں اور ہم ان کو دیوتا مانتے ہیں، اور وہ جو کہنے والی خاتون ہیں وہ الیکشن جیت بھی جائیں اور لوک سبھا میں وہ داخل ہوں تو تالیوں سے ان کا استقبال کیا جائے، کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو فادر آف دا نیشن ہیں، جو آپ کے مذہبی رہنما ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نفرت اس قدر دکھا رہے ہیں اور دوسرے معاملات میں بھی آپ جو معاشرے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اس کو دور کرنا ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ کشمیر کے معاملات کو سمجھنا ہوگا ٹھنڈے دل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں، نہ ہی اس کو اسکیپ گوٹ بنا کے پاکستان کے لیے سمجھنا ہوگا کہ وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ ابھی تک آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروائے، ابھی تک گورنر ہوں وہاں پہ کیا ہے، اور ہر بات کو کہہ دینا کہ پاکستان نے دھماکہ کیا یا پاکستان نے کاروائی کی، تخریب کاری کی۔ میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے مہاتما گاندھی سے لے کے راجیو گاندھی سے ہوتے ہوئے، اندرا گاندھی سے ہوتے ہوئے، دلی کے جو فسادات ہیں، 3000 سکھ مارے گئے تھے، گجرات کے 2002 کے فسادات ہیں، یہ پاکستان نے نہیں کروائے تھے، یہ ہندوستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں۔ تو ہندوستان کو چاہیے کہ اپنے ڈائنامکس کی طرف نظر دوڑائے اور وہاں پہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایک صحیح کریں اور اکوالٹی اور وہاں پہ ایک بیلنس لائے معاشرے میں۔ تو اسی طرح پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ جو انتہا پسندی کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھنڈا کرے، تو پھر اور نہ وہ بھی کسی کو اسکیپ گوٹ بنائے، بلکہ اپنے جو ڈائنامکس ہیں اپنے معاشرے کے ان کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی، اندرونی پالیسی بنائے۔ میرے خیال میں جب یہ دونوں ممالک ایسے کریں گے اور اپنے سمجھیں گے کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل بھی ہیں اور ہمارا معاشرہ کو اتنا انصاف پسند نہیں ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اور سارا کچھ پاکستان کر رہا ہوتا ہے، یا پاکستان اگر چاہے کہ سارا کچھ ہندوستان کر رہا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ معاشروں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، انتہا پسندی کو دور اور ختم کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر وہ ریفلیکٹ ہوگا خارجہ پالیسی کے اوپر بھی اور وہاں پہ بھی اتنا ایک بیلنس آئے گا اور وہاں پہ بھی ایک ٹرانکوالٹی آئے گی اور ایک لاجک آئے گی جس کے ذریعے دونوں ممالک آپس سے بات چیت کر سکیں گے۔
اچھا ڈاکٹر چنائے، آپ یہ بتائے گا، یہ آخری سوال بھی ہے میرا اس سیگمنٹ کا، کہ کیا ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے ساتھ رابطہ کاری کرتے ہوئے ہر معاملے کو ایک ایک کر کے لیتا ہے، مختلف سطح پر رکھتا ہے، اور کیا دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے مقصد کو ہر مرحلے پر سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں؟ جس طرح ڈاکٹر حسنات نے کہا کہ دونوں ملکوں کے لیے یہ بات ضروری ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کہ وہ اپنے اپنے اندرونی معاملات کو بھی پہلے بہتر کرنے کی کوشش کرے تاکہ کوئی بھی اگر واقعہ ہو تو ایک دوسرے کو بلیم دینے کی بجائے اپنے معاملات کو دیکھا جائے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کی کیسے وضاحت کریں گے؟
دیکھیے، یدی کسی دیش میں یہ سمجھ ہے کہ ایک تو کہ جو اس کے پڑوسی ہے وہ دقت والے پڑوسی ہیں، مگر اندر کی جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ سرکار پھیلاتی ہے لوگوں میں کہ دیکھو کشمیر میں یہ ہوا، دیکھو کشمیر میں پاکستان کی جو جنگ ہے وہ آئے، لشکر طیبہ، جیش محمد وغیرہ وغیرہ، اور اس کو اچھالا جاتا اخباروں میں، ٹی وی اتیادی میں۔ لوگ خیر اس خلاف بولتے ہیں، مگر اس ماحول میں پاکستان اور بھارت کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب کچھ حادثہ ہوتا ہے بھارت میں, جیسے گجرات میں 2000 مسلمان لگ بھگ مارے گئے لے, تو اس کو اڑانے کے لیے اسی لیے جنرل راوت وہ بھی باغوں کو سامنے, جہاں ایک چھری کو انہوں نے جیپ کے بونٹ کے اوپر باندھ دیا اور اس کو گھمایا 22 کلومیٹر کے لیے جب چناؤ ہو رہے تھے کشمیر میں
جی.
تو وہ اس میں پاکستان کی کوئی غلطی نہیں تھی, مگر بھارت کے جو لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کی دوستی زیادہ نہ بڑھے اور بھارت زیادہ آگے جا کے کچھ کر لے, مگر اس سے دونوں کو نہ فائدہ ہوگا نہ بھارت کو فائدہ ہوگا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کنور مترا چڑائے ہمارے ساتھ تھے, اور پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے. ہماری اس پہلی سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہوتا ہے اور ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سری نگر کی, ایک رپورٹ آپ کو پیش کریں گے یوسف جمیل صاحب نے بھیجی ہے, اور کچھ سری نگر کے بارے میں اور کچھ بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے. تو ہمارے ساتھ رہیے اور آئیے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا. اب پروگرام میں اگلی سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے سری نگر سے جو رپورٹ ہمیں ملی ہے, آئیے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں, جس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال, اور سری نگر سے ہمارا ساتھ دیں گی ڈاکٹر حمیدہ نعیم. تو آئیے رپورٹ کی تفصیل آپ کو کچھ بتائیں تاکہ اس کے بعد یوسف جمیل صاحب رپورٹ سنوائیں گے. ہفتے کے روز یعنی آج یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے کئی علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کیں. اس سے پہلے حکام نے اس تصویب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے لیڈروں اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا تھا. ان لیڈروں کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے شہدا کی یاد میں سری نگر میں ایک جلوس نکالنے اور شہر کے خواجہ بازار علاقے میں واقع شہدا کے قدیم مزار پر ایک جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا. سری نگر سے یوسف جبیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے, جس کے بعد تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے.
اس سے پہلے اس تصویب رائے کا مطالبہ کرنے والے سرکردہ لیڈروں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا. ان لیڈروں نے 13 جولائی 1931 کے شہدا کی یاد میں سری نگر میں ایک جلوس نکالنے اور شہر کے خواجہ بازار علاقے میں واقع شہدا کے قدیم مزار پر ایک جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا. تاہم بھارت نواز علاقائی جماعتوں, جنہیں مقامی سیاسی اصطلاح میں مین اسٹریم یا قومی دھارے میں شامل جماعتیں کہا جاتا ہے اور جن میں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی خاص طور پر قابل ذکر ہیں, کہ لیڈروں کو سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ مزار شہدا پر حاضری دے کر شہدا کی قبروں پر گلباری کرنے اور فاتحہ پڑھنے کی اجازت دی گئی. ریاستی گورنر کے ایک مشیر خورشید احمد گنائی اور ایک اور اعلیٰ عہدیدار بصیر احمد خان نے حکومت کی طرف سے مزار پر پھولوں کے ہار رکھے. اس موقع پر ریاستی پولیس کے ایک چاقو چوبند دستے نے شہدا کو سلامی پیش کی. ہفتے کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے باقی ماندہ علاقوں میں ایک عام ہڑتال کی گئی. ہڑتال کے لیے اپیل اس تصویب رائے کا مطالبہ کرنے والے لیڈروں کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی. حکام نے ہڑتال کے پیش نظر حفظ ماتقدم کے طور پر وادی میں ریل سروسز معطل کر دیں اور کشمیر کی پہاڑیوں کے بیچ واقع ہندوؤں کی متبرک عبادت گاہ امرناتھ گفا کے لیے یاتروں کی سرمائی دار حکومت جموں سے روانگی روک دی. 13 جولائی 1931 کو ریاست کے ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج نے سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر نہتی کشمیریوں پر گولی چلائی تھی, جس کے نتیجے میں 22 شہری ہلاک ہوئے تھے. یہ لوگ ایک غیر مقامی شخص عبد القدیر خان پر بغاوت کے الزام میں چلائے جا رہے ان کیمرہ مقدمے کے سلسلے میں جیل کے باہر جمع ہوئے تھے. خون ریزی کے اس واقعے کے پس منظر میں 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس دن کشمیر کے دونوں حصوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک کے مشیر خورشید احمد گنائی نے مزار شہدا پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 13 جولائی 1931 کے ان شہیدوں نے عوامی راج کے نفاذ اور جمہوری اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی تھیں۔
جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، عوامی راج کے نفاذ کے لیے اور ہم سب کے حقوق کے لیے۔
بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہم خیال سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا دور حکومت غیر منقسم کشمیر کا سنہری دور تھا۔ اقلیتی کشمیری پنڈت فرقے نے جموں میں چھوٹی چھوٹی تقریبات کا اہتمام کیا لیکن مختلف انداز میں اور ایک متضاد سیاسی نظرے کو لے کر۔ ان کا الزام ہے کہ 27 برس پہلے ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف کشمیری مسلمانوں کی طرف سے شروع کی گئی جدوجہد کے ساتھ ہی اکثریتی فرقے کے ہاتھوں انہیں دک کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس صوبہ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں ان تمام بیانات، دعووں، الزامات اور مفروضوں کو رد کرتی ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ 1931 میں 22 کشمیری مسلمانوں نے جموں کشمیر کی مکمل آزادی کی خاطر اپنی جانیں دیں اور یہ تحریک اب بھی جاری ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ابھی آپ یوسف جمیل صاحب کو سن رہے تھے جو سری نگر سے رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ہیں سری نگر سے ڈاکٹر حمیدہ نعیم صاحبہ اور یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں ہمارے ساتھ۔ دونوں کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلی بات میں کروں گی ڈاکٹر حمیدہ نعیم صاحبہ نے، اس سے انہوں نے ضرور سنی ہوگی یوسف جمیل صاحب کی رپورٹ کا آخری حصہ جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ یوم شہدائے کشمیر جو 13 جولائی 1931 کو سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر ریاست کے مطلق العنان مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کی طرف سے مقامی مسلمانوں کے ایک اجتماع کو منتشر کرنے کے لیے کی گئی فائرنگ میں جو لوگ مارے گئے تھے 22 کشمیری، ان کی یاد میں منایا جاتا ہے اور دونوں حصوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ پہلا میرا سوال ڈاکٹر حمیدہ نعیم صاحبہ سے، ڈاکٹر صاحبہ، آج جو دن منایا جا رہا ہے اس کی نوعیت اب بڑی تاریخی ہے، تو کچھ اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتائیے گا ہمارے سننے والوں کے لیے۔ آج کا کشمیری کس طرح سے اپنی جدوجہد کو اس جدوجہد کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کرتا ہے؟
شکریہ۔ بیسیکلی جیسے کہ یوسف جمیل صاحب نے آپ کو بتایا مفصل تفصیل میں کہ یہ وہ دن تھا جب کشمیری پہلی بار مطلق العنان گورنمنٹ کے خلاف اٹھے تھے۔ ایک کیس چل رہا تھا جو ان کے خلاف جنہوں نے بولا تھا، اس کا کورٹ کیس چل رہا تھا۔ جب لوگ وہاں جمع ہوئے تو اس کا فیصلہ سنانے والے تھے تو ان پر اسی وقت گولیوں کی بارش ہوئی کہ پہلی بار ایک وقت اتنے لوگ مارے گئے اور ان کی ایج تھی یہی بٹوین 15 اینڈ 35۔ اور کشمیر میں آج بھی یہی ایج گروپ، اسی ایج گروپ کو آج بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے اس وقت وہ مطلق العنان گورنمنٹ کے خلاف، ڈوگرا راج کے خلاف جو بہت ہی ٹیرانیکل ظلم بہت حد سے زیادہ تھا، بیگار میں لوگوں کو لیا جاتا تھا اور مسلمانوں کے حقوق بالکل نہیں تھے۔ وہی مانگ رہے تھے، وہ ڈیموکریٹک وہ رائٹس مانگ رہے تھے، ڈیموکریٹک لبرٹیز وہ مانگ رہے تھے، ان کو میسر نہیں تھی۔ آج کی صورتحال جو کشمیر کی ہے وہ ہو بہو وہی ہے۔ آج کشمیری ٹوٹلی ڈس امپاور کیا گیا ہے، اس طرح سے ایک طرف سے ان کے سارے حقوق سلب کیے گئے ہیں ان دی نیم آف فائٹنگ بیک، جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے اس کو کچلنے کے لیے، اس کے نام پر انہوں نے سارے جو ہمارے حقوق ہیں سلب کیے ہیں، جو سول لبرٹیز ہیں ان کو ختم کیا ہے۔ اور دوسری بات ہے، قتل و غارت جاری ہے، سٹیٹ ٹیررزم جاری ہے، جس میں نہ صرف لوگوں کو، لڑکوں کو مارا جاتا ہے بلکہ تمام گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، جو کہ ہم اس کو کہتے ہیں ڈومیسائیڈ، یعنی کہ تمام بستیوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اتنے فالس نیریٹیو چلائے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جو یادداشت ہے اپنی تاریخ کی وہ بھی ختم ہو جائے، جس کو ہم میموریسائیڈ کہتے ہیں۔ اچھا، میموری کو بالکل اتنے سارے نیریٹیو چلائے جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آج کشمیری ویسا ہی ڈس امپاورڈ ہے جیسا 31 میں تھا۔
اچھا، یہاں ڈاکٹر
خلاف جی اٹھائے کہ آج ہم
ہندوستان کی لارجسٹ ڈیموکریسی کے تحت وہی دن دیکھ رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر حمیدہ، ابھی آپ سے میں مزید بات کرتی ہوں یہ سیاسی اس کے پس منظر سے ہٹ کے، کہ جو ایک مثبت طرح اگر ہم بات کر سکیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی عالمی برادری پر بھی بات ہوئی ہے، اقوام متحدہ کے اندر بھی معاملہ اٹھایا جا رہا ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. ڈاکٹر اقبال، یہ بتائیے گا کہ بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں جو بھی صورتحال ہوتی ہے، جو بھی احتجاج ہوتا ہے، جو بھی ہڑتال ہوتی ہے، نتیجتاً کرفیو جیسی پابندیاں سامنے آتی ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی طور ہر موقع کو محض احتجاج اور منفی انداز میں نہ لیا جائے؟ کس طرح سے ضرورت ہے کہ بھارتی موقف میں کوئی تبدیلی لائی جائے؟ سپر پاورز وہاں پر موجود ہیں، کسی طرح سے جب انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو بہت ساری قوتیں اکٹھی ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں، مزاحمت بھی کی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں آج تک ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ کس طرح سے آپ ساری ان صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، کس طرح سے اس کو بیان کریں گے؟
یہ دیکھیں، اس میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں جو سامنے رکھنی ضروری ہیں. ایک تو نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے، سپر پاورز ہوں یا دوسرے ممالک ہوں، یا ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ان کے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں، نیرولی ڈیفائنڈ نیشنل انٹرسٹ، وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پالیسی ڈیٹرمن کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی پالیسی اختیار کی جائے جو کہ دوسرے لوگوں کو ریپریس کرے یا سپریس کرے، تو وہ اسی صورت میں ختم ہوتی ہے کہ اگر اس کی کاسٹ بڑھا دی جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس قسم کی پالیسی کا ریئیکشن ایسا ہو کہ ہندوستان کے اوپر اس پالیسی کو مینٹین کرنے کے لیے قیمت آگے بڑھتی چلی جائے، کاسٹ زیادہ ہوتی چلی جائے، تو پھر وہاں پر کمپرومائزز پیدا ہوں گے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ اتنا حاوی ہے کہ ممالک جو اس کے لیے کام کر سکتے ہیں اور کاسٹ کو بڑھا سکتے ہیں، وہ اس میں تیار نہیں ہیں. تو اس لیے اس وقت تک اس کے سلوشن نہیں ہوگا جب تک کاسٹ نہیں بڑھتی. اگر ایکسٹرنل کاسٹ نہیں بڑھ سکتی تو پھر ڈومیسٹک یا انٹرنل کاسٹ کو بڑھانا ضروری ہو جاتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں تمام ممالک میں، ہندوستان اس میں شامل ہے، کہ وہاں پر موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ موومنٹ جو ہیں وہ ایک نیشنل گورنمنٹ کو اتنا مہنگائی نہیں ڈال سکتی، اتنی کاسٹ نہیں ڈال سکتی کہ وہ اپنی پالیسی کو ریوائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوں گی. آیا یہ نیشنل انٹرسٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اگر یہ غلط ہے تو اس کی کاسٹ کو کس طرح بڑھایا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ریوائز کرنے کے لیے کوشش کرے. اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کس حد تک یونائیٹڈ نیشنز، دوسری باڈیز یا ممالک جس میں امریکہ خاص طور پہ شامل ہے، کس حد تک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا، ابھی تک تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا.
اچھا ڈاکٹر حمیدہ سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، حکومت کا جو نقطہ نظر ہے اس میں، کہ کرفیو کی پابندیاں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کو روکنے کے لیے ضروری ہیں. ایک ذرا سا ہٹ کے بات کیجیے گا ذرا سیاست سے، ایک عام آدمی کی جو صورتحال ہے، کہ بہت عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب بھی سٹرگل کی بات ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہڑتال ہو جاتی ہے، کرفیو لگا دیا جاتا ہے، لوگوں کی نقل و حمل اور آمد و رفت پر پابندی آ جاتی ہے. اس سے ایک عام آدمی کی زندگی کس حد تک متاثر ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کس طرح کی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے؟
دیکھیے، دراصل یہ جو حریت والے کانفرنس یہ اسٹرائک کی کال دیتے تھے، اس میں بہت کمی آئی ہے، اب وہ دیتے نہیں ہیں. اب جو بھی ریسٹرکشنز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو ہماری نیشنل ہائی وے ہے، جو ایک لائف لائن بھی ہے، اکنامک بیک بون بھی ہے کشمیر کی، جموں اور دلی کے ساتھ اسی راستے سے راستہ ہے. اس سال جب سے وہ الیکشن، ہندوستان کے الیکشن ہوئے، تب سے اس ہائی وے پر انہوں نے بہت زیادہ قدغن لگائے کہ پہلے ہفتے میں دو دو دن بند رکھی، اور ونٹر میں کم سے کم 70 دن یہ راستہ بند رہا. تو اس سے کشمیریوں کا اکنامک اسٹرینگولیشن ہو رہا ہے، سوشل ایلینیشن ہو رہی ہے، کلچرل کاسٹ بھی بڑھانے پڑتے، مطلب یہ عام شہری کو ہو رہا ہے. مطلب یہ آپ نے دنیا میں کہیں نہیں سنا ہوگا کہ سویلین کے لیے راستہ بند کیا جاتا ہے. آج یہاں مطلب یاترا چل رہی ہے، یاترا تو پچھلے سینکڑوں سالوں سے چل رہی ہے، لیکن آج فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے یاترا کے لیے سویلین ٹریفک کو روک کے رکھا ہے،
فار مینی آورز ایوری ڈے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ کشمیر یو کیو اکنامک اسٹرینگولیشن بسائڈ ادر کاسٹ.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا
رہے تھے کہ ہم کو ان کو مہنگا پڑنا چاہیے کہ تب نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں گے کمپرومائز کر سکتے.
جی رابطہ کاری کی صورت کیا ہونا چاہیے, انگیجمنٹ کی صورت کیا ہونی چاہیے, انگیجمنٹ کی صورت کیا ہونا چاہیے؟
آج آج کل اتنا دباؤ ہے کہ کوئی ساری وائسز کو بند کیا گیا ہے, تو ہم کاسٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ مجھے بتائیے. اگر ان کے ساتھ پاس کوئی ٹھوس سجیشن ہو وہ دے تو بہت مہربانی ہوگی.
اچھا اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر سے. ڈاکٹر اقبال آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا انگیجمنٹ کی صورت ہونی چاہیے؟ مسئلہ کشمیر کی بات کی جاتی ہے, عالمی برادری اس کے اوپر بات کرتی ہے, ڈاکٹر صاحب کا سوال بھی ہے کہ کس طرح سے جب بہت زیادہ قدغنے لگ جائیں, پابندیاں لگ جائیں کسی خاص آبادی کے اوپر, تو وہاں پر ان کو سٹرگل کرنے کے لیے, رابطہ کاری کرنے کے لیے کیا صورتحال کو اپنانا چاہیے, کس قسم کی طریقہ کار کو اپنانا چاہیے؟
دیکھیے آپ کو تو معلوم ہے کہ تمام دنیا میں جہاں پر بھی اس قسم کی کمپرومائزز پیدا ہوئے ہیں یا نیگوسیشنز ہوئی ہیں تو اس وقت ہوتی تھی جب دونوں فریقین یا دونوں حریفین جو تھے ان کے درمیان جو پاور بیلنس ہوتا تھا وہ کافی حد تک مضبوط ہو جاتا تھا. ان ادر ورڈز اگر پاور بیلنس ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہندوستان کے لیے کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو پھر یقیناً کمپرومائز کا موقع آ جائے گا اور نیگوسیشن شروع ہو سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ والے ملک میں افغانستان میں بھی یہی ہو رہا ہے آج کل کہ وہاں پر چونکہ کاسٹ اتنی بڑھ گئی تھی کہ کمپرومائز پیدا کرنے ضروری ہو گئے تھے, تو اسی لیے وہاں پر اب نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور امید یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ سولوشن ہو جائے گا. کشمیر میں یہ ایسا وقت آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 1959 اور 1960 اور 1961 کے دوران جبکہ کشمیر اور امریکہ چین اور ہندوستان کے درمیان مشکلات پیدا ہو چکی تھیں, تو اس وقت کمپرومائز کا موقع تھا. اب اس وقت اگر کمپرومائز کا موقع پیدا ہونا ہے تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں دوسرے ممالک کو شامل ہونا ضروری ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ممالک کو اپنا نیشنل انٹرسٹ کو لانگ ٹرم بیسس پہ دیکھنا ہوگا رادر دین کہ شارٹ ٹرم بیسس پہ انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے, کیسے کہنا مشکل ہے کیونکہ پچھلے 75 سال سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر صرف خون خرابہ ہو رہا ہے اور کسی طریقے سے کوئی پیس کے طرف مقام اقدامات نہیں لیے جا رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حمیدہ نعیم ہمارے ساتھ تھیں سری نگر سے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ایک چھوٹا سا ہم لیتے ہیں وقفہ جس کے بعد ہم افغانستان میں انٹرا افغان ڈائیلاگ کی بات کریں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہوں گے اور افغانستان کابل یونیورسٹی سے پروفیسر نجیب اللہ آزاد بھی ہمارا ساتھ دیں گے. ڈاکٹر حمیدہ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ کی دنیا میں آپ سب کو. ہمارے ساتھ اس وقت کابل یونیورسٹی سے پروفیسر نجیب اللہ آزاد اور جہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال موجود ہیں, اور ہم بات کریں گے اب امریکہ چین اور روس اور پاکستان کے اس اتفاق رائے کی جن میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے افغان حکومت اور طالبان بشمول دیگر افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات جلد شروع ہونے چاہیے اور اس مقصد کے لیے کوششوں میں تیزی لانا ہوگی. تو اسلام آباد سے پہلے محمد جلیل کی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں, پھر تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے.
امریکہ چین روس اور پاکستان نے اتفاق کیا ہے کہ افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات جلد شروع ہونے چاہیے اور اس مقصد کے لیے کوششوں میں تیزی لانی ہوگی. بیجنگ میں چاروں ممالک کے نمائندہ وفود کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیے میں مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق یہ اجلاس 10 اور 11 جولائی کو ہوا جس میں امریکہ کی نمائندگی امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے کی ہے. خلیلزاد نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اجلاس میں تشدد کو کم کرنے کی ضرورت پر اتفاق کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ افغان دھڑوں کے مابین بات چیت کی پائیدار امن کی ضمانت ہے. اجلاس میں افغانستان میں امن و امان کے قیام کی کوششوں، خاص طور پر ماسکو اور دوحا میں افغان دھڑوں کے مابین مذاکرات کا خیر مقدم کیا گیا. چار فریقی اجلاس کے شرکاء نے افغان فریقین پر زور دیا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی راہ بھی ہموار ہونی چاہیے. اعلامیے میں کہا گیا کہ افغان امن عمل کے لیے چین، امریکہ اور روس پر مشتمل سہ افریقی فورم میں پاکستان کی شمولیت فائدہ مند ہوگی. چین، روس اور امریکہ نے افغان مشاورتی عمل میں پاکستان کی شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے. پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خارجہ اندلیب عباس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغانستان سے متعلق اہم فورم میں پاکستان کی شمولیت کو خوش آئند قرار دیا ہے.
پاکستان کا اب کردار اور بھی امپورٹنٹ ہو گیا ہے کیونکہ امریکہ وانٹس ٹو آبویسلی ایگزٹ افغانستان اور ہم وہاں ہیں ہماری ایک اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہاں ریجنلی بہت زیادہ ہماری بات چیت ہے. تو امریکہ ہیز ریئلائزڈ، چائنا ہیز ریئلائزڈ، ادر پارٹیز ہیو ریئلائزڈ کہ پاکستان نے بہت پازیٹو پارٹ کیا ہے اینڈ پاکستان از کروشلی امپورٹنٹ فار دس پروسیس. ہمارے لیے ٹریڈ کے لیے، اکانومیز کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے، پیس کے لیے دس از ایکسلنٹ.
افغان امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2015 میں بھی چین، امریکہ، پاکستان اور افغانستان پر مشتمل چار فریقی گروپ تشکیل دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بیجنگ میں چار ملکوں کا فورم بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کا مقصد ان کے بقول افغان مسئلے کا حتمی حل تلاش کرنا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اندر فارم آف کیو سی جی ٹو انشور کہ ان کی جو ایگریمنٹ ہو جائے، جو سائن کر لے، اس کو یہ ممالک انشور کریں گے یا گارنٹور ٹائپ بن جائیں گے کہ اس پہ واقعی عمل ہوگا. اور جب یہ ممالک اس کو سپورٹ کر لے تو میرا خیال ہے 95-98% اس کے کامیابی کے چانسز ہیں.
امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد اور طالبان کے ترجمان نے حالیہ مذاکرات کو نتیجہ خیز قرار دیا تھا. طالبان ترجمان سہیل شاہین نے دعویٰ کیا تھا کہ مذاکرات میں 80% معاملات پر پیش رفت ہو چکی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ابھی آپ محمد جلیل کی رپورٹ سن رہے تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال موجود ہیں اور پروفیسر نجیب اللہ آزاد کو لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو جائے. تو ڈاکٹر اقبال، آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا واقعتاً کوئی مثبت نتیجہ سامنے آ سکے گا یا پھر مختلف دھڑوں میں جو تقسیم ہے وہ ملک میں سیاسی مفاہمت کے لیے مزید اقدامات ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوگی؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ تقسیم بہت ہے مختلف دھڑوں کے درمیان، مختلف نظریات کے درمیان اور مختلف ایتھنک بنیادوں پر بھی. ڈاکٹر اقبال،
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا کہ اس وقت افغانستان کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ وہاں پر کنسنسس پیدا کرنا آسان نہیں ہے. وہاں پر جیسے آپ نے فرمایا ایتھنک پرابلمس ہیں، ریجنل پرابلمس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریلیجس ایشوز کی مشکل پیدا ہوئی ہوئی ہے اور پھر اکنامک انٹرسٹ کا معاملہ آ جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں انٹرا افغان جو نیگوسیشنز ہیں وہ یقیناً اہم اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر اوور آل اگریمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ ایک پری کنڈیشن ہے. مشکل صرف یہ آ جاتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو نئے فیصلے کرنے ہوں گے اور نئے طریقے اختیار کرنے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جب رشیا نے افغانستان سے ودرا کیا تھا تو کوئی اس قسم کا اگریمنٹ نہیں تھا. تو انٹرا گروپ لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنا قتل عام ہوا تھا اور کتنی دہشت گردی پھیلی تھی. تو اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے اور یہ تمام جو گروپس ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کام کرنا ضروری ہے. لیکن میں یہ ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ اگر یہ گروپ تیار بھی ہو جائیں کمپرومائزز کرنے کے لیے، اس وقت افغانستان میں ایک بہت اہم قسم کی چیلنج پیدا ہو چکا ہے، وہ ہے انسٹیٹیوشنل چیلنج. وہاں پر کچھ ایسی آرگنائزیشنز بن گئی ہیں جن کی زندگی بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور بہت اہم ہے اور بہت مضبوط ہے. اس میں آرمی شامل ہے، اس میں سینٹرل ڈائریکٹریٹ شامل ہے، اس میں دوسری جو سیکیورٹی فورسز کہہ لیجیے وہ سب شامل ہیں. ان میں کانفلکٹ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ زیادہ تر ایک گروپ یا دوسرے گروپ کو سپورٹ کرتی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی ایگریمنٹ ہونا ہے, انٹرا گروپ ایگریمنٹ ہونا ہے, تو انسٹیٹیوشنز کو دیکھنا ضروری ہوگا اور ان کے اندر ریفارمز کرنا ضروری ہوں گی, ان کو ساتھ لانا بہت ضروری ہوگا, ورنہ مشکلات پھیلتی چلی جائیں گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان یہ پہچانتا ہے, تمام لوگ وہاں پہچانتے ہیں کہ اس قسم کے پیس کے بعد اس کے جو ڈیویڈنڈز ہوں گے بہت اہم ہوں گے, لیکن ان کی مشکل یہ آ جاتی ہے کہ یہ ڈیویڈنڈز کیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے, کس کو زیادہ ملیں گے. یاد رہے کہ یہ ایک سب سے بڑی بات اہم بات ہو جاتی ہے, تمام پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل باتوں کے ساتھ ساتھ اکنامک انٹرسٹ بہت اہمیت رکھتا ہے. ضروری یہ ہے کہ اس وقت جو نیگوشیشن شروع ہو گئی ہیں اور جو آگے بڑھیں گی, تو اس میں اکنامک انٹرسٹ جو ہے اس کو ساتھ سامنے رکھنا بہت ضروری ہو جائے گا, کیونکہ اسی کی بیسس پر یہ ڈسپیرٹ گروپس جو ہیں, جو اتنی زیادہ ایتھنک گروپس ہیں, یہ سیپریٹ نیشنلٹیز ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. تو اس کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں سوچا گیا, اس کا سوچنا بہت ضروری ہے کیونکہ ورنہ مشکلات آگے پھیلتی چلی جائیں گی.
اچھا, یہاں پہ ایک اور بھی بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم ابھی ایتھنک بنیادوں کی بات کر رہے تھے, مختلف تقسیم کی بات کر رہے تھے, نظریاتی حوالے سے بات کر رہے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ طالبان جو ایک عرصے سے افغان حکومت سے بات چیت سے انکار کرتے آئے ہیں, اب اس پر آمادہ ہو جائیں گے, اور کیا کس طرح کا پاور شیئرنگ یا اقتدار میں شراکت داری کی کوئی صورت آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دونوں جو ایک جمہوری عمل کی بات کرتے ہیں, دوسرا اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں, تو اس سارے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے, اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے, کس طرح سے یہ جو شراکت اقتدار کی صورت ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یقیناً یہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, اور یہ ڈفرینسز ایسے ہیں کہ جو نارملی نیگوسیشن سے ختم نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ خاص طور پہ جو ریلیجیس بلیفز ہوتے ہیں وہ اتنے انٹریکٹیو اور اتنے سٹرکٹ ہوتے ہیں کہ لوگ کمپرومائز کرنے کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑتے. تو اسی لیے ایک تیسرا یا چوتھا ایلیمنٹ اس میں ڈالنا ضروری ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اس کو بدلنے کو اور اس کو ایکولائز کرنے کی کوشش کی جائے. دوسری بات جو میرے سامنے آتی ہے, جو میں نے دیکھا ہے اس کی بیسس پر دوسرے علاقوں میں پیس ٹریٹیز کامیاب ہوئی ہیں, وہ ہے اکنامک انٹرسٹ. کس حد تک آپ یہ اکنامک انٹرسٹ تمام ایتھنک گروپس میں یا دوسرے قسم انٹرسٹڈ پارٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہیں؟ اگر وہ گروپ میں قابل ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی آپ کی افیکٹو پالیسی ہے یا کوئی اسٹریٹجی ہے, تو پھر اس سے ہوگا یہ کہ یہ تمام جو ڈسپیرٹ گروپس ہیں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان کے کانسیپٹس رہیں گے, ان کے ڈس ایگریمنٹس رہیں گے, لیکن ان کے سامنے ایک تیسرا ایسا ایلیمنٹ آ جائے گا جس پہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ابھی تک اس کے متعلق سوچا نہیں گیا, یہ سوچنا بہت ضروری ہے, اور جتنا جلدی سوچا جائے وہ بہتر ہوگا. یاد رہے کہ افغانستان ایک ایسے اہم مقام پہ ہے کہ وہ تمام سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کی طرف ایک میجر کانڈیوٹ کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے. اس میں چین اور دوسرے ممالک یقیناً طور پہ اکنامک بینیفٹس کے متعلق کام کر سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اس انٹرا افغان ڈائیلاگ کو براڈن نہیں کریں گے تو اس وقت تک مشکلات چلتی رہیں گی. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, چاہے وہ گورنمنٹ افیکٹولی اس میں آئے یا انفارملی اس میں آئے, وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے پچھلے دوہا کے جو ڈسکشنز ہوئی آپ نے اس میں دیکھ لیا ہے کہ کئی منسٹرز اپنی حیثیت پہ اس میں شامل ہوئے تھے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ افیکٹولی گورنمنٹ ہی کو سپورٹ کر رہے تھے, چاہے وہ انڈائریکٹلی کر رہے ہوں یا امپلیسٹلی کر رہے ہوں. اصل ایشو یہ یاد آتا ہے کہ جو ڈفرینٹ گروپس ہیں, فار ایگزامپل ناردرن الائنس ہے ایک طرف اور پختون دوسری طرف, ان کے درمیان کمپرومائز کرنے کے لیے کیا بیسس ہے,
کیا صورت ہوگی؟
جی, وہ بڑا اہم ہے. اسی طرح ریلیجیس اور نان ریلیجیس, سیکٹیرین نان سیکٹیرین, یو نو ڈیموکریٹک اور نان ڈیموکریٹک, وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کو ایک جگہ پہ لانا ضروری ہو جائے گا. آپ ان کی پوزیشن یا ان کے انٹرسٹ کو یا ان کے سوچنے کے طریقوں کو نہیں بدل سکتے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو کسی ایک ایسے ایشو پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار کر دیں جسے سب کو فائدہ پہنچے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، چار فریقی اجلاس کے شرکاء نے افغان فریقین پر یہ بھی زور دیا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی راہ بھی ہموار ہونا چاہیے، جس کے بارے میں ہم بڑی تفصیلی بات کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چین، روس اور امریکہ نے افغان مشاورتی عمل میں پاکستان کی شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو اب پاکستان کو افغانستان سے متعلق فورم میں ایک ایسے وقت پر شامل کیا گیا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست پر امریکہ کا دورہ، دعوت پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں اور 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات بھی ہوگی. تو آپ کے خیال میں اس وقت افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کا رول آپ کتنا اہم دیکھتے ہیں؟
یہ بہت اہم ہے اور ہمیشہ اہم تھا اور اس کو ڈس ریگارڈ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئی ہیں. یاد رہے کہ نیچرلی، جسے کہنا چاہیے کہ نیچرل نیبر جو ہے افغانستان کا وہ پاکستان ہے، اور اسی لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ چاہے اکنامک ایشوز ہوں، چاہے پولیٹیکل ایشوز ہوں، چاہے نیشنل ایشوز ہوں، ان میں ان دونوں کے درمیان بہت مفاہمت پائی جاتی ہے. اسی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ کمپرومائزز پیدا ہوں. اسی صورت میں پاکستان اپنا رول پلے کر سکتا ہے. بیسکلی پاکستان کا جو رول ہوگا اس کے دو بیسک پہلو ہوں گے. ایک تو یہ کہ یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان فرملی کمٹ کرتا ہے کہ وہ افغانستان میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. یہ بہت ضروری بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکلی اور اکنامکلی اس لیے کوآپریٹ کریں گے کہ اس کا فائدہ دونوں کو ہوتا ہے. اس میں اس کو انفورس کرنے کے لیے دوسرے اہم ممالک کا ہونا ضروری ہے، جس میں چین اور امریکہ اور رشیا، تینوں ممالک جو ہیں بڑی اہم قسم کا رول پلے کر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، کمپرومائز اگر پیدا کرنے ہیں تو آپ کو چند ایشوز کو ریزالو کرنا ہوگا. اس میں پاکستان کا رول یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک طالبان کے اوپر جو اس کا انفلوئنس ہے اس کو استعمال کرے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کا، خاص طور پہ چین کا اور امریکہ کا، یہ رول ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی اس پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اس ہر انیشیٹو کو، اسی قسم کے انیشیٹو کو سپورٹ کریں اور لانگ ٹرم بیسس پہ سپورٹ کریں. یہ شارٹ ٹرم ٹرانزیکشنل بیسس پہ سپورٹ کرنے کا نقصان ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری تقریباً سوال ہے میرا. ہم چاہتے تھے کہ پروفیسر نجیب اللہ آزاد سے بات ہو سکے. ہمارے اسفر امام صاحب، ہمارے پروڈیوسر جو ہیں، وہ مزید کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان میں کسی سے بھی بات ہو سکے، لیکن غالباً نیٹورک کا پرابلم ضرور ہوگا جو ہماری کسی سے بات نہیں ہو سکی. اب ہمارا یہ آخری سوال ہے، تجزیہ کاروں کے مطابق دوحہ میں جو امن مذاکرات ہیں اس میں کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان میں امن سمجھوتے کا امکان بڑھ گیا، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟
لیکن یاد رہے کہ جو دوحا کی میٹنگ تھی اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ دونوں سائڈز کو یہ ریکگنائز کر لیا جائے اور اس بیسس پہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے کہ وہاں پر جو اتنا خون خرابہ ہو رہا ہے اس میں کمی کی جائے. اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر کمپرومائزز پیدا ہونے شروع ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا جس کے بیسس پر طالبان اور جو سرکاری قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ ایگری کیا کہ وہاں پر جو وائلنس ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی ایون ڈیورنگ دی ڈیز آف نیگوشیشنز اینڈ ڈسکشنز.
جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ تشدد کی بات ہوتی ہے اور افغان طالبان جو ہیں وہ باقاعدہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو بعض تجزیہ کار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوت دکھانا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ امارات لینے کی کوشش کرتے ہیں؟
جی، یہ تو درست ہے. یہ ہر جو پارٹنر ہوتا ہے، جو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، وہ کرتا ہے. دس از نارمل، یہ بالکل نارمل سی بات ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ وائلنس کو استعمال کیے بغیر اپنا جو انٹرسٹ ہے حاصل کر سکتے ہوں تو وہ وائلنس نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑی بات سامنے رکھنی ضروری ہے کہ کس حد تک دوسری پارٹیز جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کمپرومائز ہوتا ہے تو طالبان کو وائلنس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ انسٹیٹیوشنل چینجز اور ریفارم ضروری ہیں، جس میں آرمی اور نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی وغیرہ جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا، جو اس وقت انڈیپینڈنٹ ہیں.
تو کیا یہ ادارے آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے اگلے دنوں، آنے والے دنوں میں افغانستان کو جو چیلنج درپیش ہیں ان میں سارا مقابلہ کرنے کے لیے بخوبی اب ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے اور یہ بہتر طور پر اس سے ڈیل کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، امید تو ہونی چاہیے، ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں امریکی رول بہت اہمیت رکھ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کو امریکہ نے کافی سپورٹ کیا ہے، پروٹیکٹ کیا ہے اور اسٹرینتھن کیا ہے. تو یہ اگر اپنا رول استعمال کرتے ہیں تو امید یہ ہونی چاہیے کہ چینجز آئیں گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال جہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بےحد شکریہ، آپ کے تجزیے کا بےحد شکریہ. اور ہم بات کر رہے تھے افغانستان میں مفاہمتی عمل کے بارے میں، جس میں مختلف جو ابھی حال ہی میں بات ہوئی ہے، جس میں افغانستان جس میں روس، چین اور پاکستان کو بھی اس فورم میں شامل کیا گیا، اور اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا اب نسبتاً بڑا رول ہوگا. اور جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے تجزیے میں بھی سنا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان یہاں امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات کے دوران عام طور پر خیال یہی کیا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کا کہ پاکستان کے افغانستان میں بگر رول کے بارے میں بھی بات ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی دنیا پروگرام، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، اس کے پہلے گھنٹے کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس میں ہم نے آپ کے لیے چار رپورٹیں پیش کی اور چاروں رپورٹوں پر آپ نے تجزیہ کاروں کی آراء اور ان کے تجزیے بھی سنے. تو جیسا آپ جانتے ہیں یہ نشریات ہماری دو گھنٹے کی نشریات ہوتی ہیں. اس وقت شہناز عزیز ہمارے ساتھ ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ابھی وہ دوسرے گھنٹے کا پروگرام پیش کریں گی. مجھے پروڈیوسر اسفر امام اور نشما کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.